اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ سکتے ہیں، تاہم حکومت کی کوشش ہوگی بانی پی ٹی آئی کو جتنی دیر جیل میں رکھا جا سکتا ہے رکھا جائے۔ بلوچستان سے کالادم ٹی ٹی پی کی دفاعی شورا کا کمانڈر گرفتار، بی ایل اے اور را گٹھ جوڑ کا انکشاف۔ عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید کا کہنا ہے کہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو رہا کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک بھر سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے آپریشن عزم استحکام کی حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں امریکہ۔ ہندوستان میں اسد الدین اویسی کے فلسطین کے حق میں نعرے پر تنازع۔ شمالی کوریا نے سمندر میں بیلسٹک میزائل چلا دیا، جنوبی کوریا کا دعویٰ۔ سامعین، اخبار ڈان کے کالم کا عنوان ہے ہجوم کو خود جج اور جلاد بننے کے لیے محض ایک الزام کافی ہے۔ کالم نگار عباس ناصر لکھتے ہیں، ایک سوشل میڈیا صارف نے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں لکھا، شکریہ محمد علی جناح، اس ویڈیو میں ہندو انتہا پسندوں کے ایک ہجوم کو بھارت میں ایک مسلمان کی دکان پر توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کرتے ہوئے دکھایا گیا، کیونکہ متعلقہ دکان کے مالک نے عید پر اپنے جانور کی قربانی کی تصویر واٹس ایپ پر شیئر کی تھی۔ اس تبصرے یا کمنٹ کا واضح مطلب یہ تھا کہ پاکستان بنا کر قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ فراہم کی ہے، ورنہ ان سب کا بھی وہی حال ہوتا جو بھارت میں مقیم مسلمان دکاندار کا ہوا، جس نے محض اپنے مذہبی فریضے کی ادائیگی کی تھی۔ یقیناً اس سوشل میڈیا صارف نے بھی وہی کیا جو ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں، یعنی وہم پالا اور چند حقائق پر انحصار کیا۔ قائد اعظم کی یہ تقریر پڑھ کر کے جہاں انہوں نے کہا تھا آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے، ہم نے ان کے روادار مساوی مواقع کے نظریے مشن کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہم سے ضرور ناراض ہوں گے۔ مسائل میں گھرے ہمارے پیارے ملک میں اقلیتوں کا جو حال ہے اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے اپنی منشا سے مسیحی برادری پر حملے کیے، انہیں معذور کیا، انہیں قتل کیا، ماورائے عدالت سزائیں دیں، اور پھر اکثر تحقیقات سے سامنے آیا کہ انتہائی بے مقصد ہیلے بہانے جو کہ زیادہ تر من گھڑت ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر ان کے گھروں اور محلوں کو نظر آتش کیا گیا، جبکہ ہم ان کے گرجا گھروں میں بم دھماکے کرنے اور نظر آتش کرنے میں بھی پیچھے نہ رہے۔ ہم نے دیکھا کہ یکے بعد دیگرے نوجوان ہندو لڑکیوں کو اغوا کیا گیا اور پھر زبردستی ان کا مذہب تبدیل کروا کر انہی اغوا کاروں سے ان کی شادیاں کر دی گئیں۔ ہم نے اہل خانہ اور متاثرین کی چیخیں سنی لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ ہم ایک مخصوص کمیونٹی کو اسلامی عقیدے کا حصہ نہ ہونے اور آئین میں انہیں اقلیت قرار دینے سے بھی مطمئن نہیں ہیں، بلکہ اس عقیدے کے ماننے والوں پر بھی حملے کرتے ہیں۔ اس کمیونٹی کے افراد کا قتل اس کی املاک کو تباہ کرتے ہیں، جبکہ چار دیواری میں بھی ان پر عقائد و رسومات ادا کرنے پر پابندی لگانا معمول بن چکا ہے۔ اقلیتوں کی بات چھوڑیں، جن کے آئین کے علاوہ حقیقی و عملی معنوں میں اس ملک میں کوئی حقوق نہیں، یہاں تو عددی لحاظ سے چھوٹے مسلم فرقوں کو بھی نہیں بخشا جاتا اور ان کے ارکان انتہائی مشتبہ الزامات کے تحت قتل یا قید و بند کی سختیاں جھیل رہے ہیں۔ توہین رسالت کے قانون کو ہتھیار بنا لیا گیا ہے اور یہ قانون پولیس یا عدالتوں نے نہیں بلکہ مشتعل ہجوم نے نافذ کیا ہے۔ مخصوص ذہنیت کے ایک ہجوم کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے اور جج جیوری اور جلاد خود بننے کے لیے محض ایک الزام کافی ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ سزا دیتے ہیں۔ اسی تقریر کے دوسرے حصے میں قائد اعظم نے کہا، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن قرارداد مقاصد کے بعد سے بہت سی مثالیں سامنے آئیں جن میں ریاست نے عقیدے کو ریاستی معاملات چلانے میں استعمال کیا۔ جب ریاست میرے اور آپ کے عقیدے کو ریاستی معاملات چلانے میں استعمال کرنے لگتی ہے تو مفاد پرست گروہ عقیدے کی تشریح کا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ قانون کی ان کی تشریح کا نفاذ بھی روز کا معمول بن جاتا ہے۔ کئی پہلوؤں سے ریاست اس کی ذمہ دار ہے۔ سالوں سے اس نے بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عقیدے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور اپنی طاقت میں اضافہ کیا۔ دوسرے الفاظ میں ایسی جنگیں لڑنے کے لیے ہم نے عقیدے کا استعمال کیا جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں تھی، لیکن مخصوص لوگوں کے لیے دولت اور بے پناہ طاقت کا سبب بنی۔ مثال کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کا اپنی خارجہ پالیسی کے اہداف کے لیے انتہا پسندی کو ہوا دینے میں اکثر اپنے کردار کے لیے حوالہ دیا جاتا ہے، جسے قومی سلامتی کے تقاضے بھی کہا گیا۔ اب ان پالیسیوں سے قومی سلامتی کو کیا حاصل ہوا، اس کا فیصلہ ہم سب کو کرنا ہے۔ یہ وہ پالیسیاں تھیں جو ہمارے شہریوں اور فوجیوں کا خون بہاتی رہیں۔ اس سب سے بچنے والی تکالیف ناقابل بیان ہیں۔ شاید چند ذاتی مفادات کی خاطر انتہا پسندی اور عدم برداشت کو فروغ دینے میں سابق عامر جنرل ضیاء الحق کا بدترین کردار رہا، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ واحد نام نہیں، وہ تو 36 سال قبل حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ان کے بعد کیا کس فوجی رہنما نے مانی خیز طریقے سے اس سڑن کو روکنے کی کوشش کی؟ اگر میں ایمانداری سے جواب دوں تو کوئی نہیں۔ اب اگر آپ اس سب میں سویلین حکمرانوں کے کردار کے حوالے سے دریافت کریں گے تو آپ بالکل حق بجانب ہوں گے۔ یہ سچ ہے کہ جب بات قومی سلامتی کی آتی ہے تو کوئی بھی پاکستانی بتا سکتا ہے کہ حکومتی رہنما اس معاملے میں وہ اثر و رسوخ نہیں رکھتے کہ وہ فیصلہ سازی کر سکیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ رہنماؤں کے ساتھ عسکریت پسندوں کے سروگیٹس کا معاملہ اٹھایا تو انہیں کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ شاید نواز شریف کے ساتھ جو ہوا اس سے ان کے داماد نے سبق سیکھ لیا ہے اور وہ کھلے عام عدم برداشت کو فروغ دے رہے ہیں، جبکہ وہ ایسے سزا یافتہ مجرم کی بڑائی کر رہے ہیں جسے قتل کے جرم میں اس وقت پھانسی دی گئی کہ جب ان کے سسر نواز شریف کی حکومت تھی۔ جی ہاں، منافقت ان لوگوں کے رویہ کا لازمی حصہ ہے جو عقیدے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے حکام اعلی عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے میں بارہا ناکام ہوئے۔ اس کی مثال دو اہم فیصلے ہیں۔ ایک سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی جانب سے 2014 میں دیا گیا کہ جب پشاور میں گرجا گھر میں بم دھماکہ ہوا، اور دوسرا فیصلہ صرف 2 سال قبل جسٹس منصور علی شاہ نے دیا تھا۔ آپ ان دونوں کو گوگل کر کے تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں کی جانب چلتے ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے وزیر اعلی اروند کیجریوال کو نہیں دی راحت، نچلی عدالت کے ضمانت کے حکم پر روک لگا دی۔ امریکی راز افشا کرنے والے ویکی لیکس کے بانی جولین اسانج رہا۔ امریکہ کے ساتھ ایک تاریخی معاہدے کے بعد سالوں سے چلنے والے ان کے قانونی ڈرامے کا خاتمہ۔ ایمرجنسی نافذ کرنے والوں کو آئین سے محبت کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ مودی کا 1945 میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی طرف سے لگائی گئی ایمرجنسی کے لیے کانگریس پر حملہ۔ مودی اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے ماضی کو کھودتے رہتے ہیں۔ کھڑگے، لوک سبھا اسپیکر کے انتخاب میں برلا اور سریش آمنے سامنے۔ ترنمول کانگریس نے ایک بار پھر انڈیا اتحاد سے دوری بنائی۔ کانگریس کے ذریعے اسپیکر کے انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ یک طرفہ ابھیشیک بنرجی۔ ہندوستان کے اخبار اردو ٹائمز نے داریہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے تاریخی اسپیکر الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ آج یعنی 26 جون بروز بدھ کا دن جمہوریہ ہند کا تاریخی دن ہونے جا رہا ہے۔ کیونکہ آزادی کے بعد سے پہلی بار لوک سبھا میں اسپیکر کے عہدے کے لیے باقاعدہ ووٹنگ ہوگی۔ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ہمیشہ اسپیکر کا انتخاب بلا مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ اسپیکر کا انتخاب حکومت اور اپوزیشن کے باہمی اتفاق رائے سے ہونے کی روایت رہی ہے۔ اس آپسی اتفاق میں اسپیکر کا عہدہ حکومت کے کسی رکن کو، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ اپوزیشن کے کسی ممبر کو دے دیا جاتا ہے۔ 1984 میں جب اپوزیشن کے نام پر پارلیمنٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی کانگریس حکومت نے ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ اپوزیشن کو تفویض کیا تھا۔ جواہر لال نہرو کے وقت بھی اپوزیشن کی کوئی طاقت نہیں ہوا کرتی تھی۔ کانگریس اکیلی ہی ہمیشہ آدھی سے زیادہ سیٹیں جیت کر آتی رہی۔ اس کے باوجود بھی ڈپٹی اسپیکر اپوزیشن کا ہوا کرتا تھا اور آپسی اتفاق رائے پر زیادہ توجہ رہتی تھی۔ یہ روایت پہلی بار ٹوٹنے جا رہی ہے۔ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مودی حکومت اپوزیشن کو ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ خبروں کے مطابق راج ناتھ سنگھ نے کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے کو فون کر کے ان سے اسپیکر کے عہدے کے لیے تعاون کرنے کی درخواست کی، جس پر ملک ارجن کھڑگے نے راج ناتھ سنگھ کو پارلیمنٹ کی روایت یاد دلاتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ مانگا۔ اس پر راج ناتھ سنگھ نے انہیں دوبارہ فون کرنے کا تیقن دلایا، لیکن وہ فون نہیں آیا۔ یعنی مودی حکومت اپوزیشن کو ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دینے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ حکومت کے اس تیور نے آخرکار اپوزیشن کو مجبور کر دیا کہ وہ اسپیکر کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار میدان میں اتارے، اور اپوزیشن کے ایک دلت رکن پارلیمنٹ کے سریش کو اپنے امیدوار کے طور پر اتار دیا۔ کے سریش کیرالا سے تعلق رکھتے ہیں اور 8 بار رکن پارلیمنٹ رہ چکے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اوم برلا ہی اسپیکر کے عہدے کے لیے میدان میں ہیں۔ یہ وہی اسپیکر ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں 150 اراکین پارلیمنٹ کو معطل کر دیا تھا، جس کی وجہ یہی رہی کہ آپسی اتفاق رائے پر توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینہ ثقافت کا، آئینہ صحافت کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔